بغداد میں عراق کے وزیر اعظم کی پریس کانفرنس، دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ مصر میں معزول محمد مرسی کے حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، اور جنرل السیسی کے صدارتی امیدوار بننے کی رپورٹ۔ بنگلہ دیش میں پارلیمانی الیکشن، اپوزیشن کا بائیکاٹ، تشدد کی وارداتوں میں 11 سے زائد ہلاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبر نامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پتے ہیں urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android، اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ اور اب آج کا خبر نامہ تفصیل کے ساتھ۔ عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی نے عوام سے متحد ہو کے دہشت گردی کو شکست دینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ صوبہ الانبار میں دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک فوجی آپریشن جاری رہے گا۔
عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے بغداد میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ صوبہ الانبار میں القاعدہ اور اس سے وابستہ دیگر دہشت گرد گروہوں کے عناصر کے خاتمے تک فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت عراقی عوام کو دہشت گردی اور بدامنی سے نجات دلانے کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گی۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا کہ آج دہشت گردی صرف عراق سے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ پورا خطہ دہشت گردی سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اداروں کو دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی اپنا کر اس عالمی لعنت کے خلاف جد و جہد میں ملکوں کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسری جانب فرانس پریس نے عراق کی زمینی فوج کے کمانڈر علی غیدان کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صوبہ الانبار کے شہر رمادی کے نزدیک فوج کی تازہ کارروائیوں میں دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے 55 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فوج کی 2 کارروائیوں میں درجنوں دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق فوج نے ایک آپریشن ابو الفراج نامی علاقے میں انجام دیا جس میں 25 دہشت گرد ہلاک ہوئے، اور دوسرا آپریشن الکرما کے نزدیک انجام پایا جس میں 30 دہشت گرد مارے گئے۔ عراق کے صوبہ الانبار میں 21 دسمبر کو فوجی کارروائی شروع کی گئی اور دہشت گردوں کے اس علاقے سے بھاگ جانے کے بعد فوج واپس بلا لی گئی تھی، لیکن القاعدہ سے وابستہ تکفیری دہشت گرد دوبارہ اس علاقے میں واپس آ گئے، جس کے بعد حکومت نے عوام کے مطالبے پر دوبارہ فوج بھیج دی اور اعلان کیا گیا ہے کہ اس علاقے سے دہشت گردوں کا مکمل صفایا ہونے تک فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ عراق میں سعودی عرب کے حمایت یافتہ انتہا پسند دہشت گرد کافی عرصے سے سرگرم رہے ہیں، لیکن 2013 کے اواخر میں ان کی سرگرمیاں کافی بڑھ گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی انٹیلیجنس چیف بندر بن سلطان نے شام میں مغرب اور علاقے کی رجت پسند حکومتوں کی سازش کے ناکام ہونے کے بعد اپنے دہشت گردوں کی سرگرمیوں کا دائرہ عراق اور لبنان تک پھیلا دیا، اور آج لبنان اور عراق دونوں ملکوں میں سعودی سازشوں کے ماسٹر مائنڈ شہزادہ بندر بن سلطان کی براہ راست نگرانی میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ شام میں سعودی حکومت کا مقصد صدر بشار اسد کی حکومت کو گرانا تھا، لیکن 3 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ہدف پورا نہ ہو سکا، اور اب حالات شام کی حکومت کے حق میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ لبنان میں دہشت گردی کی حامی سعودی حکومت کا مقصد یہ تھا کہ اپنے عوامل کے ذریعے دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دلا کر اس کا الزام حزب اللہ پر لگائے تاکہ عوام میں اس کی مقبولیت کم ہو جائے، لیکن اس مقصد میں بھی اس کو مسلسل ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ شام اور لبنان میں ناکام ہونے کے بعد اب اس نے عراق میں وزیر اعظم نوری المالکی کی حکومت کو کمزور کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، لیکن یہاں بھی اس کو ناکامی کا ہی سامنا ہو رہا ہے۔ عراق کے صوبہ الانبار میں شام کی سرحد کے نزدیک حکومت کے خلاف دھرنوں اور مظاہروں سے فائدہ اٹھا کر سعودی حکومت نے ان کے درمیان اپنے دہشت گرد بھیج دیے۔ اس علاقے میں عوام کے کچھ مطالبات تھے اور بغداد حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ان کے تمام جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے اور اس سلسلے میں عملی اقدامات بھی کیے جا رہے تھے، لیکن چونکہ ان دھرنوں اور مظاہروں کو تکفیری دہشت گردوں نے اغوا کر کے دہشت گردی شروع کر دی تھی، اس لیے عراقی حکومت کو فوجی آپریشن شروع کرنا پڑا۔ سعودی حمایت یافتہ دہشت گرد عراق میں مذہبی اتحاد و یکجہتی ختم کر کے اس ملک کو خانہ جنگی کی آگ میں جھونک دینا چاہتے تھے، لیکن بغداد حکومت نے بروقت کارروائی شروع کر کے ان کی اس سازش پر بھی پانی پھیر دیا۔ عراق کے حالات بتاتے ہیں کہ نوری المالکی کی حکومت نے بہت سنجیدگی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف ملک گیر مہم شروع کی ہے۔ ان حالات میں عالمی اداروں اور بین الاقوامی برادری کا فرض ہے کہ اس عالمی لعنت کے تعلق سے شفاف موقف اختیار کرے اور ان مراکز کے خلاف مؤثر اقدام کرے جہاں سے دہشت گرد گروہوں کی مالی اور اسلحہ جاتی مدد اور پشت پناہی ہوتی ہے۔
مصر میں اعلان کیا گیا ہے کہ وزیر دفاع جنرل السیسی آئندہ صدارتی الیکشن میں امیدوار ہوں گے، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ اخوان المسلمین کے خلاف کریک ڈاؤن اور معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں میں وسعت آ گئی ہے۔
مصر کے ایم بی سی ٹی وی نے بتایا ہے کہ جنرل السیسی نے آئندہ صدارتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آئین کے اصلاح شدہ مسودے پر ریفرنڈم ہونے کے بعد اس کا اعلان کریں گے۔ مصر میں جنرل السیسی کے صدارتی الیکشن لڑنے کی خبریں ایسی گونج رہی ہیں کہ مصر کے لبرل دھڑے کے لیڈر اور آئین میں اصلاح کے لیے بنائی جانے والی 50 رکنی کمیٹی کے سربراہ عمرو موسیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وہ صدارتی الیکشن میں جنرل السیسی کی حمایت کریں گے۔ مصر کے موجودہ حالات میں اس طرح کی خبریں اور بیانات جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں اور فوجیوں کے دوبارہ مصر کے اقتدار میں واپس آنے کے امکان سے عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ مصر کے عوام نے ملک کے سیاسی و اقتصادی ڈھانچے کو فوجیوں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے انقلاب کیا تھا، لیکن اپنے انقلاب کی تیسری سالگرہ کے نزدیک وہ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ملک کا اقتدار دوبارہ فوجیوں کے قبضے میں دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس وقت مصر میں اقتدار، فوج، سابق امیر حسنی مبارک کی باقیات اور لبرل عناصر کے اختیار میں ہے، اور اس مثلث کی حکمرانی میں وزیر دفاع جنرل السیسی کا کردار نمایاں ہے۔ انہوں نے مصر کے منتخب صدر محمد مرسی کے خلاف نرم فوجی بغاوت میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ منتخب صدر محمد مرسی کی معزولی اور عبوری حکومت قائم ہوئی تو انہیں وزیر دفاع کا عہدہ دیا گیا۔ اگرچہ مصر کی عبوری حکومت میں وہ کابینہ کے ایک رکن اور وزیر دفاع ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اصل اقتدار انہی کے پاس ہے۔ اس وقت جب مصر میں عبوری حکومت کے خلاف مظاہروں میں وسعت اور شدت آ گئی ہے تو مظاہرین اور مخالفین کو کیسے کچلا جائے، اس بات کا فیصلہ بھی جنرل السیسی ہی کرتے ہیں۔ مصر میں معزول صدر محمد مرسی اور اخوان المسلمین کے حامیوں کی سرکوبی میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے۔ جمعے سے شروع ہونے والی سرکوبی کی نئی لہر میں درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں اور سینکڑوں افراد کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا چکا ہے۔ ان حالات میں ایک گروہ اس کوشش میں ہے کہ جنرل السیسی کو جلد از جلد ملک کا صدر بنا دیا جائے۔ یہ گروہ دراصل اس کوشش میں ہے کہ مذہب کے مخالفین، لبرل عناصر اور گزشتہ عامر حکومت کی باقیات پر مشتمل حکومت تشکیل دی جائے جس کی سربراہی فوج کے اختیار میں ہو، لیکن یہ سکے کا صرف ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ مصر کے عوام نے اس سازش کو سمجھ لیا ہے اور یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ جن لوگوں نے انقلاب مصر کی راہ میں اپنا خون بہایا ہے، اپنے عزیزوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ آسانی سے اپنے انقلاب کو سبوتاج ہوتا دیکھتے رہیں گے اور فوجیوں نیز سابق عامر کی باقیات کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا مشاہدہ کریں گے اور خاموش رہیں گے۔ یقیناً عوام اور اسلام پسند قوتیں سخت مزاحمت کریں گی، جس کے نتیجے میں اس ملک میں مزید خون خرابہ ہوگا، جس کے آثار ابھی سے نظر آنے لگے ہیں۔
بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے موقع پر تشدد پھوٹ پڑا، جس کے نتیجے میں اب تک 11 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ڈھاکے سے موصول خبروں کے مطابق حزب اختلاف کی جماعتوں کے بائیکاٹ کے باوجود بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے، جس کے دوران کئی علاقوں میں پرتشدد واقعات کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ انتخابات کے خلاف پورے بنگلہ دیش میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور حکومت مخالفین نے پولنگ اسٹیشنوں پر حملے بھی کیے ہیں. پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 200 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن نظر آتش کیے جا چکے ہیں، جبکہ 150 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنوں میں ووٹنگ معطل کر دی گئی ہے. پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں کی فائرنگ اور تشدد کے واقعات میں ایک پولنگ افسر سمیت 11 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے. ڈھاکے میں مشتعل افراد نے دو پولیس اسٹیشنوں پر پیٹرول بموں سے بھی حملہ کیا، جس میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. شمالی ضلع بوگرا میں سینکڑوں لوگوں نے ایک پولنگ اسٹیشن میں گھس کر بیلٹ پیپر پھاڑ دیے ہیں. بنگلہ دیش میں پارلیمنٹ کی 300 نشستوں میں سے 148 پر انتخابات ہو رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن کے بائیکاٹ کے باعث حکمران جماعت عوامی لیگ کے 153 امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب قرار دیا جا چکا ہے. واضح رہے کہ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت بی این پی اور جماعت اسلامی سمیت 20 جماعتوں نے انتخابات کا یہ کہہ کر بائیکاٹ کر دیا تھا کہ موجودہ وزیر اعظم کے عہدے پر رہتے ہوئے شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے. حکومت نے بی این پی کی رہنما بیگم خالدہ ضیاء کو ان کے گھر پر نظر بند کر رکھا ہے، جبکہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے ہزاروں کارکنوں کو حفظ ما تقدم کے طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے. پاکستان کے سابق صدر اور فوجی حکمراں پرویز مشرف بدستور اسپتال میں ہیں اور ان کے مختلف ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق اسپتال کے ذرائع نے بتایا ہے کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے کولیسٹرول اور بلڈ شوگر کے نمونے لیے گئے ہیں، جن کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. خبروں کے مطابق پرویز مشرف کی صحت سے متعلق مشاورتی بورڈ کا اجلاس بھی آج سہ پہر ہونے والا تھا. ادھر سابق صدر کے وکیل احمد رضا قصوری نے بتایا ہے کہ ان کے موکل اپنی علالت کی وجہ سے پیر کے روز عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. ان کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کے بارے میں میڈیکل رپورٹ اگر آج موصول نہ ہوئی تو وہ عدالت سے زبانی درخواست کریں گے کہ انہیں حاضری سے استثناء دیا جائے. واضح رہے کہ پاکستان کی خصوصی عدالت نے غداری کے مقدمے میں جنرل پرویز مشرف کو پیر کے روز عدالت میں طلب کیا ہے. جمعرات کو پرویز مشرف کی حالت اس وقت خراب ہو گئی تھی جب انہیں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت غداری کے مقدمے میں پیشی کے لیے خصوصی عدالت کی جانب لے جایا جا رہا تھا. دہلی کی ریاستی حکومت کے سربراہ اروند کیجریوال نے بدعنوانی ختم کرنے کے وعدے پر عمل کرنے پر ایک بار پھر زور دیا ہے. ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اتوار کو ایک گفتگو میں کہا کہ عام آدمی پارٹی کی حکومت بدعنوانی ختم کرنے کے لیے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے مصمم ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت میں بدعنوانی برداشت نہیں کی جائے گی. اروند کیجریوال نے کہا کہ بدعنوانی میں ملوث کسی بھی شخص کو بخشا نہیں جائے گا. انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کے خلاف عوام کی شکایات کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیا جائے گا اور جو بھی خطا وار ہوگا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کا کوئی رکن بھی اگر بدعنوانی میں ملوث پایا گیا تو اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا. دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اسی کے ساتھ اعلان کیا کہ عام آدمی پارٹی پارلیمانی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی اور اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. حریت کانفرنس نے کشمیر کے تعلق سے اقوام متحدہ کے کردار پر سخت تنقید کی ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سری نگر سے سپتے محمد حسن.
کشمیر میں سرگرم مزاحمتی جماعتوں نے اقوام متحدہ کی بے حسی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مسلمانوں کے تئیں دوہرا معیار ہے. سرینگر میں مزاحمتی جماعتوں کے ایک اتحاد حریت کانفرنس نے ایک سیمینار کا اہتمام کیا تھا جس کا عنوان تھا اقوام متحدہ اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس کی بے حسی. حریت کانفرنس کے سربراہ میروائز عمر فاروق نے کہا کہ اقوام متحدہ نے سن 1948 5 جنوری کو ایک قرارداد پاس کی تھی جس کی روح سے کشمیر کو استصواب رائے کا حق دینا مطلوب تھا. تاہم 65 برس گزر جانے کے باوجود بھی یہ عالمی ادارہ اپنی پاس کردہ قراردادوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہا. انہوں نے کہا کہ یہ دوہرا معیار نہیں تو اور کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ادارے سے انصاف کی توقع رکھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ بالخصوص مسلمانان عالم اور بالعموم کشمیری مسلمانوں کے تئیں اس ادارے کا جو رویہ سامنے آیا ہے وہ جانبدارانہ ہے.
ان خطوں کے نمائندے بیٹھے اور آپس میں گفت و شنید ہو، بات چیت ہو، یہ المیہ ہے کہ پچھلے 65 سال میں یہاں کی قیادت اور وہاں کی قیادت کبھی بیٹھی نہیں ہے.
اس دوران سری نگر کے مرکز میں مسلم خواتین مرکز کے درجنوں خواتین نے اقوام متحدہ کی بے حسی پر ایک مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے اسے ناکام بنا دیا۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سبتی محمد حسن، سحر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
سعودی ایئر لائن کے ایک مسافر بردار طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ کے نتیجے میں 29 ایرانی زائرین زخمی ہو گئے۔ سعودی ایئر لائن کے ترجمان خالد الخبیری کے مطابق یہ مسافر بردار طیارہ 315 ایرانی زائرین کو لے کر ایران کے شہر مشہد سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا تھا، تاہم محمد بن العزیز ایئرپورٹ پر فنی خرابی کے باعث اس کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی۔ کہا جا رہا ہے کہ فنی خرابی کی وجہ سے سعودی ایئر لائن کے بوئنگ 767 کے ویل نہیں کھل سکتے تھے، جس کے باعث ایمرجنسی لینڈنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ خبروں کے مطابق 11 افراد کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے، جبکہ باقی افراد کو مدینہ منورہ کے عبدالعزیز ایئرپورٹ پر ہی مرہم پٹی کرنے کے بعد رخصت کر دیا گیا۔ ایمرجنسی لینڈنگ کی وجہ سے مذکورہ ایئرپورٹ بند اور تمام ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ گزشتہ سال ایران میں پکڑی جانے والی منشیات کی مقدار میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فضلی نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے دوران سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایران میں سالانہ 500 ٹن منشیات ضبط کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1500 سے 2000 ٹن منشیات ایران لائی جاتی ہے، جس کا بڑا حصہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے داخلے کے 95% راستوں کو پوری طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ صرف جنوب مشرقی ایران کے سروان بارڈر کے 250 کلومیٹر کے علاقے میں بعض مشکلات کا سامنا ہے، جنہیں حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی ماندہ راستوں پر بھی ایک سال کے عرصے میں قابو پا لیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ شرپسندوں اور منشیات کے اسمگلروں پر قابو پانے کے لیے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ سیکیورٹی معاہدوں پر دستخط کیے جانے کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ ایران کے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے کیے جا چکے ہیں، اور سرحدی مشکلات کے حل کے لیے افغانستان اور پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ رحمانی فضلی کا کہنا ہے کہ سروان کی سرحد پر پائی جانے والی مشکلات کے حل کے لیے ایران کا ایک وفد بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس وقت دنیا میں منشیات کی آمدنی کے 1000 ارب ڈالر کی رقم دنیا میں گردش کر رہی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جنیوہ 2 اجلاس میں سائیڈ لائن پر رہتے ہوئے بھی شام کے بحران کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کو ایک گفتگو میں کہا کہ چونکہ ایران شام کے بارے میں جنیوا 1 اجلاس میں شریک نہیں تھا، اس لیے بحال ان کے جنیوا 2 اجلاس میں اس کی باضابطہ شرکت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جنیوا اجلاس میں رسمی طور پر شرکت نہ کرنے کی صورت میں سائیڈ لائن پر رہتے ہوئے بھی تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ شام کے بحران کے بارے میں جنیوا 2 اجلاس 22 جنوری کو سوئٹزرلینڈ میں ہو رہا ہے۔ امریکی حکام نے اس سے پہلے جنیوا 2 اجلاس میں ایران کی شرکت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ ایران گزشتہ سال جنیوا 1 اجلاس میں طے پانے والے فریم ورک پر دستخط کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، اس لیے جنیوا 2 اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے دسمبر میں شام کے عمومی اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اخضر ابراہیمی نے کہا تھا کہ امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے جنیوا 2 اجلاس میں شرکت کے لیے ایران کو دعوت نامہ بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ متعدد عالمی رہنماؤں، حتیٰ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی کہا ہے کہ بحران شام کے پرام حل کے لیے جنیوا 2 اجلاس میں ایران کی شرکت ضروری ہے۔ شمال مغربی شام میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکوں میں متعدد عام شہری مارے گئے ہیں۔ شامی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے ایک گروہ نے سنیچر کی رات صوبے حلب کے شہر حریتان میں ایک کار بم دھماکہ کیا، جس میں متعدد عام شہری مارے گئے۔ مرنے والوں کی صحیح تعداد کے بارے میں ذرائع نے کچھ نہیں بتایا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ دولت اسلامیہ فی العراق و شام نامی دہشت گرد گروہ نے صوبہ ادلب کے شہر سلقین سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ اس سے قبل آمدہ خبروں میں کہا گیا تھا کہ نام نہاد فری سیرین آرمی کے دہشت گردوں نے سلقین شہر میں دولت اسلامیہ فی العراق و شام کے 2 اہم ٹھکانوں کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ دریں اسنا شامی فوج کے جوانوں نے دمشق کے نواحی علاقے دوما میں ہونے والی ایک جھڑپ کے دوران متعدد دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کے کئی ٹھکانوں کو تہس نہس کر دیا ہے۔ شامی فوج نے لبنان کی سرحد عبور کر کے شام میں در اندازی کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کے ایک دستے کے متعدد افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ دولت الاسلامی فی العراق و شام نامی دہشت گرد گروہ نے دوسرے دہشت گرد گروہوں سے اپنے خلاف حملے بند کرنے اور اس کی پیش کردہ شرائط قبول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مذکورہ دہشت گرد گروہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر شام میں لڑنے والے دوسرے مخالف گروہوں نے اس کے خلاف حملے بند تو وہ صوبہ حلب میں شامی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے والے اپنے عناصر کو عقب نشینی کا حکم دے گا۔ دولت الاسلام فی العراق و شام کے ترجمان ابو محمد عدنانی نے ایک ویڈیو کلپ انٹرنیٹ پر جاری کی ہے جس میں دیگر مسلح گروہوں کے لیے تین شرائط پیش کی گئی ہیں۔ ان شرائط میں دولت الاسلام فی العراق و شام کے دہشت گردوں پر حملے بند کرنے، حمل و نقل کی آزادی دینے اور اس گروہ کے گرفتار شدہ دہشت گردوں کی رہائی جیسے مطالبات شامل ہیں۔ نام نہاد فری سیرین آرمی کے دہشت گردوں کے ساتھ مسلح جھڑپوں کے بعد دولت الاسلامیہ فی العراق و شام نامی دہشت گرد گروہ کا یہ پہلا باضابطہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ واضح رہے کہ نام نہاد فری سیرین آرمی اور دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے دہشت گردوں کے درمیان ایک ہفتے سے لڑائی میں شدت آ گئی ہے اور جس کے دوران دونوں دہشت گرد گروہوں کے بہت سے عناصر مارے گئے ہیں۔ اور ناظرین آخر میں ایک بار پھر آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ بغداد میں عراق کے وزیر اعظم کی پریس کانفرنس، دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ مصر میں معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور جنرل السیسی کے صدارتی امیدوار بننے کی رپورٹ۔ بنگلہ دیش میں پارلیمانی الیکشن، اپوزیشن کا بائیکاٹ، تشدد کی وارداتوں میں 11 سے زائد ہلاک۔ یہیں آج کا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔